الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ما اختلط عليه بحر فلا اختلط منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. والسلام على النبي المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعداء المجمعين.
تمہاری گفتگو گزشتہ تقریر میں اعلان کے مطابق آج عقائد اور تاریخ کے موضوع پر ہونا چاہیے، لیکن آج اس موضوع پر گفتگو نہ ہو سکے گی اور اس کی دو یا تین وجوہات جن کو بیان کرنے کی اگرچہ ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ لوگ جو خاص کسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں یا ذہنوں میں سوال ہو کہ آخر اس کو منتقلی کرنے کا سبب کیا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مستقبل آنے والے مومنین اور ایسے مومنین میں سے کہ رضا خان ہر موقع پر اور ہر وقت اور ہر قسم کی صورتحال میں اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک بڑی تعداد کراچی سے باہر گئی ہوئی ہے اور انہوں نے کل اسی مقام پر جہاں وہ گئے ہیں یہ درخواست کی تھی، کیونکہ ایک مجبوری کے تحت ان کو جانا پڑ گیا ہے اتنے کام کے لیے، اس لیے اس موضوع پر گفتگو ان کی غیر موجود کی منع کی گئی، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ وہ پہلی گفتگو میں موجود تھے اور سلسلے کو ملانے کے خاطر وہ اگلی تقریر میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بی کام کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں اور اس اعتبار سے آج وہ نہیں آ سکتے، اور وہ بھی ایسے ساتھی ہیں جو مسلسل ہمارے اس پروگرام کے اندر شرکت کرنے والے ہیں، اس لیے ان کی خواہش کا احترام بھی واجب ہے. اور تیسری وجہ کچھ ذاتی مصروفیات تھی جس کی وجہ سے اس موضوع پر اس وقت گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو اب ہماری گفتگو کا سلسلہ گزشتہ تقریر سے آگے بڑھے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ گزشتہ تقریر نامکمل ہے اور انشاءاللہ 8 فروری کی تقریر عقائد اور تاریخ کے موضوع پر ہوگی. گزشتہ تقریر کے اندر مسائل وفا کے کاروباری مسائل پر گفتگو ہو رہی، لیکن اس سے پہلے ضمنی طور پر ایک سوال کا جواب دے کر اپنے موضوع پر آتا ہوں. یہ سوال خاص طور پر جو ہمارے گزشتہ دو یا تین ماہ گزرے ہیں اس کے مناسبت سے بار بار پوچھا گیا، جگہ جگہ اس کا جواب دیا گیا، لیکن پھر یہ محسوس ہوا کہ اس کا ایک تفصیلی جواب کسی مقام پر موجود ہونا چاہیے تاکہ جب کوئی اس سوال کا جواب حاصل کرنا چاہے تو تفصیلاً اس سوال کے جواب کو ایک ہی مقام پر حاصل کر سکے. اور وہ سوال یہ تھا کہ گزشتہ 2-3 مہینے سے کبھی ہاکی کا چرچا، کبھی کرکٹ کا چرچا، اور لوگ مسلسل کمنٹری بھی سن رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ اس کے اوپر ضائع کر رہے ہیں، جبکہ اسلام نے شدت کے ساتھ لغو و لعب، بیہودہ کاموں اور فضول قسم کے کھیلوں سے روکا. تو کیا یہ وقت جو ان چیزوں پر ضائع کیا جا رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز، اور اس قسم کے کھیل کا سننا خصوصیت تو اس لیے کہ سننے والے جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں کسی کھیل کی ترقی، کسی کھیل کے آگے بڑھانے میں. تو اگر یہ کھیل حرام ہے یا گناہ ہے تو کیا سننے والوں پر کسی قسم کا گناہ آئے گا؟ یہ سوال بڑی کثرت سے پوچھا جاتا ہے، اور چونکہ فقہ کے اندر خاص طور پر اس کے لیے کوئی الگ سے شعبہ نہیں کہ کون سے کھیل حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، کون سے مستحب ہیں، کون سے جائز ہیں، کون سے ناجائز، اس لیے ضمنی طور پر اس مسئلے کا اس مقام پر جواب دے کر پھر اپنے کاروبار کے مسائل پر ہم آتے ہیں. جتنے بھی کھیل اس وقت دنیا کے اندر موجود ان کی تین بڑی قسمیں ہم کر سکتے ہیں. کچھ کھیل ایسے ہیں جو شریعت میں حرام، کچھ ایسے ہیں جو شریعت میں مباح، کھیلنا اور نہ کھیلنا، سننا اور نہ سننا بالکل برابر، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سنت، یہی تین قسم ہو سکتی ہے، واجب کوئی چیز نہیں ہو سکتا، سوائے ایک صورت کے، اور اسی طرح مکروہات کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس دور میں. تو کھیلوں کی دنیا کے جتنے کھیل موجود، ان ڈور ہوں یا آؤٹ ڈور ہوں، چھوٹے پیمانے پر کھیلے جانے والے ہوں یا بڑے پیمانے پر کھیلے جانے والے ہوں، ان کی ہم تین قسمیں کر سکتے ہیں، اور انہیں تین قسموں سے ہر کھیل کا مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جائے گا، اور اس کے بعد مزید کسی تحقیق یا جستجو کی ضرورت نہیں رہے. تو حرام کھیل، چار قسم کے کھیل ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں. چار ایسے کھیل ہیں یا کوئی بھی کھیل جس میں ان چار باتوں میں سے کوئی ایک بات پیدا ہو جائے وہ اسے حرام کر دے. پہلی بات، وہ ہر وہ کھیل حرام ہے. یہ پہلی اور دوسری بات ہم بیان کر چکے ہیں کاروباری کے مسائل، اس لیے فرضی طور پر ہر وہ کھیل شریعت کے نقطۂ نظر سے حرام ہے کہ جس کو صرف اور صرف شرط لگانے کے لیے بنایا گیا. اب چاہے آپ اس کو کھیلیں بغیر شرط کے، تب بھی وقت گزارنے کے لیے جو لوگ کھیلتے ہیں تب بھی وہ بالکل حرام رہے. ہر وہ کھیل جس کو بنایا گیا تھا، بنانے والوں نے بنایا صرف اس لیے تھا کہ ہم شرط لگا کر اس کھیل کو کھیلیں، وہ بالکل حرام ہے. اور حقیقت میں وہی لمب و لعب کے اندر آتا ہے، وہ کھیل بالکل حرام ہے، اسے نہیں کھیلا جا سکتا ہے، اس سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے. اور اس کے اندر واضح طور پر جو دو چیزیں آتی ہیں وہ تاش اور شطرنج ہیں. اس کے علاوہ کیرم کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، لوڈو کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، ڈرافٹ کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھے جائیں کہ شریعت کا کلیہ سن لیں، اس کے بعد آپ کے لیے ہر مسئلہ خود ہی حل کرنا آسان ہوگا. کہ جب بھی کسی کھیل کے بارے میں یہ شک پیدا ہو کہ کیا یہ کھیل حرام کھیلوں میں ہے یا حلال کھیل میں، یہ سمجھ لیجیے کہ جب بھی کسی کھیل کے بارے میں شک پیدا ہو جائے کہ کیا اس کو شرط کے لیے بنایا گیا تھا یا بغیر شرط کے لیے بنایا گیا، جب بھی یہ شک پیدا ہو جائے تو اس وقت آپ کے لیے بالکل جائز کہ آپ یہی اصول جاری کریں، یہی خیال اپنے ذہن میں لائیں کہ یہ کھیل شرط کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ آپ کو اختیار ہے، شریعت نے آپ کے لیے سہولت رکھی. اور فرض کیجیے کہ آپ تاش کھیلتے چلے آ رہے ہیں پانچ سال، سات سال، نو سال، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو وقت گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، ہم تو اس میں شرط نہیں لگا رہے. سات آٹھ دس بارہ سال بعد آپ کو پتا چلا مسئلہ، یہی اس سے پہلے والے تمام کھیل آپ کا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی نقصان نہیں، بعد میں آپ کے بڑی پابندی ہو جائے گی. تو ہر وہ کھیل مسئلہ آپ کے، ہم آپ کے سامنے مسئلہ آ گیا کہ یہ شرط کے لیے بنایا گیا ہے یا بغیر شرط کے، اس لیے کہ آج کل عام طور پر کیرم کے اوپر شرطیں لگا کر کیرم کو کھیلا جاتا ہے، تو یہ شرط پیدا ہو گیا. اب آپ جب مسئلہ آپ کو پتا نہ ہو، یعنی معلوم نہ ہو کہ کیرم کو کس مقصد کے تحت بنایا گیا، تو وہی سہولت شریعت کی، کتنوں کے شک پیدا ہو گیا، اس لیے آپ نہیں سمجھے کہ یہ شرط کے لیے نہیں بنایا گیا، حرام نہیں ہے، پھر آپ اس کو کھیل سکیں گے. اور اگر بعد میں پر چیزیں کبھی پتا چل جائے کہ آپ کا یہ خیال غلط تھا اور واقعا یہ شرط کے لیے بنایا گیا، تو اب اس کے بعد آپ کے لیے یہ چیز حرام ہو جائے گی، اس سے پہلے آپ کے لیے چیز بالکل جائز اور حلال اور مباح ہے. اور ایک چیز جو بار بار ہم نے بتائی کہ اس قسم کے مسئلوں میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ کہ شرط والا کھیل حرام، اب یہ تحقیق کی ضرورت نہیں کہ شطرنج یا ڈرافٹ یا لوڈو یا کیرم اس کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا، بلکہ مسئلہ آپ کو بتاؤ اور کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ اس مسئلے میں جاتی ہے یا نہیں جاتی، تو تحقیق کی ضرورت نہیں. مسئلہ معلوم کرنے کے لیے تحقیق کی ضرورت، مسئلہ آ جائے اور اب یہ کہ یہ کھیل اس مسئلے کے تحت حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل سہولت اور آرام سے ہیں شریعت کی طرف سے، اور آپ اس کو بلا تکلف اور بلا جگہ کھیل سکتے ہیں. تو پہلا بنیادی مسئلہ یہ کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں، کسی کھیل کے بارے میں شک ہو کہ یہ حرام کھیلوں میں ہے یا حلال کھیلوں، تو آپ کے لیے اس کو حلال سمجھنے کی سہولت شریعت نے دی ہے، اور آپ اس کو حلال سمجھتے رہیے، تحقیق کی ضرورت نہیں. لیکن یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے کھیل حرام ہوتے ہیں. تو پہلا کھیل ہر وہ کھیل جسے شرط کے لیے بنایا گیا، اس کی تفصیل آ چکی ہے، ہم مزید تفصیل میں نہیں جائیں. بہرحال یہاں پر تاش اور شطرنج کے دونوں یقینی طور پر بنائے گئے تھے صرف شرط کے، لیکن اس کے علاوہ ڈرافٹ ہے، لوڈو ہے، کیرم ہے، یہ جتنے باقی کھیل، کیونکہ ان کے بارے میں شک رہتا ہے، اس لیے شک کی وجہ سے ان کا استعمال بالکل جائز اور حلال ہے اور کوئی گناہ نہیں. دوسرا، ہر وہ کھیل کہ جس کے اندر یہ شرط کے لیے تو نہیں بنایا گیا، آپ شرط لگا دیں، ہر وہ کھیل جس میں آپ شرط لگا دیں، بالکل جائز کھیل ہو، بالکل مباح کھیل ہو، بلکہ سنت کھیلوں میں شامل ہو اور اس میں آپ شرط لگا دیں، تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ جس چیز میں شرط لگے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، چاہے عبادت ہی کیوں نہ ہو. کہ آپ نے شرط لگائی کہ کون نماز مسجد میں جا کر پڑھے گا، اس صورت میں یہ مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنا بھی حرام ہو سکتا ہے. تو ہر وہ چیز کے جس کے اندر شرط لگا دی جائے وہ حرام ہے. تو آپ دنیا کا ہر وہ کھیل جس کو آپ شرط لگا کر کھیل رہے ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے. لیکن پھر ایک یہاں پر بات تو ذہن میں رہے کہ فرض کیجیے کھیل ہو رہا ہے جو حلال کھیل کا لیکن اس میں شرط لگا دی گئی. آپ شرط لگانے والوں میں نہیں، آپ صرف اس کو دیکھنا چاہتے ہیں یا دل سننا چاہتے ہیں یا اس سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ کھیل بالکل جائز اور حلال ہے کیونکہ آپ نے شرط نہیں لگائی. اور جو شرط لگا کر کھیل رہے ہیں یا شرط لگا کر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے حرام. مثلا کرکٹ کا کھیل یا فٹ بال کا کھیل جس کے اوپر عام طور پر شرطیں لگائی جاتی ہیں، آپ نے شرط نہیں لگائی، آپ کے لیے حلال ہے، جس نے شرط لگائی اس کے لیے وہ حرام. تو دوسری چیز یا دوسرا کھیل کے جو حرام ہے، ہر وہ کھیل کے جس کے اندر شرط لگا دی، اور تیسرا ہر وہ کھیل حرام ہے کہ جو کسی واجب عبادت سے انسان کو روک دے. ہر ایسا کھیل کے جس کے نتیجے میں آپ کسی واجب کام سے رک جائیں گے وہ آپ کے لیے حرام ہے. اب یہ کرکٹ فرض کیجیے کہ حلال ہے لیکن آپ ایسے وقت میں کھیل رہے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کے ہاتھ سے جلی جائے گی، تو اب یہ آپ کے لیے حرام ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں میچ میں حصہ لوں تو مجھے کھیلنا ہی پڑے گا، اب آپ کے لیے اس کا کھیلنا حرام ہے. اور کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اب ایسے وقت میں اس کا میچ شروع ہو رہا ہے کہ 70 منٹ کا جب میچ ختم ہوگا تو اس وقت تک نماز قضا ہو چکی ہوگی یا قضا ہونے والی ہے، تو اب یہ کھیل آپ کے لیے حرام بن گیا، اس لیے کہ یہ آپ کی نماز کو قضا کرا دے. تو ہر وہ کھیل کی جو کسی واجب کام کو آپ سے رکواتے، اب واجب کام کے اندر بیوی کے آپ کو ادا کرنا بھی، شوہر کے آپ کو ادا کرنا بھی، پڑوسی کے آپ کو ادا کرنا بھی، مثلا آپ کرکٹ کی کامنٹری سن رہے ہیں اور پورا محلہ گونج رہا ہے، سب کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ابھی آپ کے لیے حرام ہوگی. اس لیے کہ یہ ایک واجب کام ہے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا واجب، اس کے اندر رکاوٹ ڈال رہا ہے، اس لیے یہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. یا یہ جو عام طور پر آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے سڑکوں کے اوپر کھیل، اب سڑک کا راستہ روکنا حرام، کسی شخص کے لیے بھی دوسرے شخص کا راستہ روکنا حرام ہے سوائے کوئی بہت بڑی مجبوری یا بہت بڑے تبدیلی مقصد. اب اگر فرض کیجیے کہ آپ سڑک کے اوپر فٹ بال یا ہاکی یا کرکٹ کھیل کر راستہ روکتے ہیں یا آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ کھیل خود بخود حرام ہے. حرام نہیں تھا لیکن آپ کے اس کھیل کی وجہ سے کہ آپ نے ایک واجب کام سے لوگوں کو روکا، یہ حرام ہو جائے گا. تو آپ واجب کا دائرہ بڑا وسیع ہے، صرف نماز یا روزے کا تصور نہ آئے بلکہ وہ تمام حقوق جو شریعت نے کسی کو دیے، اگر آپ کے کھیل کی وجہ سے وہاں روکتے ہیں تو اس صورت میں اس کا کھیلنا حرام ہے. یا گھر کے اندر کیرم ہے یا لوڈو چل رہا اور آپ کے کھیل کی وجہ سے آپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، کوئی کھیل رہا، اس کی وجہ سے باقی گھر والوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں یا ان کو سونے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو اب یہ حلال کھیل خود بخود حرام بن گیا. اس لیے کہ ایک واجب کام کے اندر کہ دوسروں کو آرام پہنچانا، اس کے اندر اس کھیل میں دخل دیا، اس کھیل میں تکلیف پہنچائی، تو وہ خود بخود حرام بن جائے. تو یہ جو مسائل آپ سن رہے ہیں در حقیقت یہ بڑے بڑے شریعت کے اصول، اور ان اصولوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بہت سے دوسرے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. تو ہر وہ کھیل، بلکہ کھیل سے علاوہ اس مسئلے کا دائرہ پوری دنیا کے ہر کام میں وسیع ہے، کہ ہر وہ عمل کے جس سے کسی واجب کام میں رکاوٹ پیدا ہو، واجب کام کی پورے ہونے میں کمی ہو، اس کھیل کا یا اس کام کا کرنا انسان کے لیے حرام ہے. اسی میں وہ بھی آ گیا تھا کہ آپ رات کو اسٹڈی اتنا کریں کہ تمام گھر والے پریشان ہو، تو وہ بھی اسی لیے حرام ہے. اسٹڈی کرنا زیادہ سے زیادہ سنت، اور گھر والوں کی اگر بھیڑ اڑ رہی ہے آپ کی وجہ سے تو وہ پہلے حرام، اور سنت جب حرام سے ٹکرا ہے تو سنت کو چھوڑنا ہے تاکہ حرام کام نہ ہو سکے. تو یہ اصول اور کلیہ کہ ہر وہ کھیل جو کسی واجب کام سے انسان کو روکے، اسے کھیلنا یا اس میں حصہ لینا، یہ انسان کے لیے پہلے حرام. تو یہ تین چیزیں بنی. اور چوتھی چیز آتی ہے، ہر وہ کھیل جس سے انسان کو کوئی بہت بڑا جسمانی نقصان پہنچنے کا امکان ہو. اس اصطلاح کا نام شریعت میں ہے جب ایز غرض، جب کسی بھی کام کی وجہ سے، کھیل ہو یا غیر کھیل ہو، کسی بھی کام کی وجہ سے انسان کے اپنے جسم کو کوئی بڑا نقصان پہنچنے کا امکان ہو، تو اس کام کو چھوڑ دینا واجب ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی آیا تھا زنجیر اور چھریوں کے ماتم کے سلسلے، کہ زنجیر اور چھریوں کا ماتم ہو، آگ کا ماتم ہو، یا دوسرے جتنے بھی دنیا کے کام، وہ سب اسی ایک اصول سے حل ہوتے ہیں. یہ شریعت کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ ہر وہ کام، اور بہت بڑا فکری مسئلہ ہے، اس سے بہت سے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، ہر وہ کام کے جس کے کرنے 50% سے زیادہ یقین ہو کہ نقصان پہنچے گا، اس کام کا کرنا حرام ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء کا متفقہ فتویٰ ہے، مثلا کہ کسی کی آنکھیں کمزور ہو گئی، مرد ہے یا عورت، اب وہ چشمہ نہیں لگواتا صرف اس لیے کہ خوبصورتی میں فرق نہ پڑے یا یہ کہ میری شکل بگڑ جائے، اور اسے پتا ہے کہ چشمہ نہ لگوانے سے اور نقصان پہنچے گا، نقصان سے نقصان ہوتا چلا جائے گا، تو اب چشمے کا نہ لگوانا اس کے لیے حرام بن جاتا ہے. اس لیے کہ اس سے نقصان پہنچنے کا امکان، اب اس کام کو انجام نہ دینا حرام. اسی طرح بیمار ہو گیا کوئی شخص، طبیب کے پاس نہیں جا رہا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا کہ میں خود ہی بیماری کو دفع کروں گی، تو اگر یہ امکان موجود ہے کہ اس سے بیماری اور بڑھ جائے تو آپ اس کے پاس نہ جانا انسان کے لیے فعل حرام. بالکل اسی طریقے سے رنجی کا ماتم یا چڑیوں کا ماتم یا آگ کا ماتم اسی مسئلے میں آتا ہے کہ اگر یقین ہو کہ نقصان پہنچے گا تو اس کا کرنا حرام. اور اس کے اندر یہ کھیل بھی شامل ہو جاتے ہیں. کچھ کھیل دنیا کے اندر ایسے ہیں مثلا باکسنگ, ہر قسم کی باکسنگ تو نہیں, ہیوی ویٹ باکسنگ, جس کے اندر 99% امکان ہوتا ہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچے گا یا آپ کی وجہ سے سامنے والے کو نقصان پہنچے گا. اس نقصان پہنچنے میں مثلا ہڈی کا ٹوٹ جانا یا آنکھ کا ختم ہو جانا یا کسی انسانی عضو کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکارا ہو جانا, خود آپ کھیلنے والے کو نقصان پہنچے یا اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچے, یہ ایسا کھیل میں حصہ لینا حرام ہے. تو ہر وہ کھیل کہ جو انسان کو کوئی بڑا جسمانی نقصان پہنچاتا, ایسا جسمانی نقصان جس کے نتیجے میں جسم کا کوئی حصہ ہمیشہ کے لیے ناکارا ہو جائے یا جسم کے کوئی حصے کو طویل عرصے تک تکلیف کی زحمت برداشت کرنا پڑے یا انسان 8-10 دن تک بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے, ہر ایسے کھیل کے اندر حصہ لینا حرام. اب یہ مسئلہ دیکھنے کا, تو اب اگر آپ کے دیکھنے کی وجہ سے اس کھیل کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, یعنی اگر آپ نہ دیکھیں تو وہ کھیل ختم ہو جائے, تو اس صورت میں تو آپ کے لیے دیکھنا حرام. لیکن اگر آپ کی وجہ سے کوئی فرق نہ پڑا, وہ کھیل تو ہو چکا ہے اور ہونا ہے چاہے آپ جائیں یا نہ جائیں, دیکھیں یا نہ دیکھیں, تو اس صورت میں آپ کے لیے وہاں پر حصہ لینا یا دیکھنا اس کے اندر حرام نہیں. سارا معیار یہ کہ کیا آپ کا مطلب یہ عام لوگ, کہ اگر عام لوگ اس کے اندر نہیں جاتے ہیں تو وہ کھیل نہیں, اس صورت کے اندر تو دیکھنے والوں کی بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے. لیکن اگر پتا ہے کہ لوگ آئیں یا نہ آئیں, وہ کھیل تو ہو کر رہے گا, باکسنگ کا مقابلہ ہر صورت میں ہوگا چاہے لوگ کم ہو یا زیادہ. ریسلنگ کے جو مقابلے آتے ہیں وہ ریسلنگ کے جو واقعہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے, آپ جائیں یا نہ جائیں, دیکھیں یا نہ دیکھیں, زمین اس کو نقصان پہنچے گا وہ حرام. تو اب اس مسئلے سے یہ مسئلہ تو بالکل حل ہو جاتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر جتنے اس قسم کے گیم آئے ان کا دیکھنا بالکل حلال ہے, اس لیے کہ وہ ٹی وی کے گیم کے اندر دیکھنے والوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, یہ آئے یا نہ آئے, دیکھیں یا نہ دیکھیں, اس کے جو واپس ہو سکے. زیادہ سے زیادہ مسئلہ ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو وہاں جا کر اسٹیڈیم میں جا کر دیکھیں. تو اب ہر وہ کھیل کہ جس کے اندر حصہ لینے انسان کو نقصان پہنچے, ایسا نقصان کہ جو بہت شدید, کہ کوئی حصہ بالکل ناکارا ہو جائے, 8-10 دن کے لیے انسان حصہ پر پڑ جائے یا اس کی کوئی جسم کی ہڈی ٹوٹ جائے, تو جس قسم کے کھیل کے اندر حصہ لینا بالکل حرام. اب اس میں کچھ تو بڑے بڑے کھیل ہیں جس کے اندر ہر حصہ لینے والے کو نقصان پہنچتا ہی, ہیوی ویٹ باکسنگ ہے, ریسلنگ کے مقابلے ہیں, یہ جو ریسنگ کا مقابلہ ہوتا ہے, جب بھی مقابلہ ہوتا ہے دو آدمی تو ضرور مارے جاتے ہیں اس کے اندر, تو وہ تو سب کے لیے حرام. اور جو نیچے کے کھیل چھوٹے کھیل ہیں مثلا کرکٹ ہے, ہاکی ہے, فٹ بال, تو اب یہ اس مسئلے کے تحت ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کے لیے حرام ہو, ایک کے لیے حلال. ایک مومن ہے فرض کیجیے کہ اس کو اچھی طریقے سے مہارت ہے اپنے کھیل میں, وہ جا کر کھیلتا ہے, اسے یقین ہے کہ میں کسی نقصان کا سامنا نہیں کروں گا, وہ کھیل سکتا ہے چاہے بعد میں نقصان پہنچ بھی جائے. اگر کھیل کی اسٹارٹ کے وقت یہ یقین تھا کہ نقصان نہیں پہنچے گا تو کھیلنا چاہے. دوسرے مومن کو اتنی مہارت نہیں, وہ اگر کھیلنے کے لیے پہنچ جائے اسے نقصان پہنچے گا تو وہی کھیل اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. بعد اس کے اندر جیسے کا کھیل بھی آ جاتا ہے کہ مثلاً آپ ایسی ٹیم کی طرف سے ایسی ٹیم کے خلاف کھیلنے جا رہے ہیں کہ جس میں مثلاً اینڈی رابرٹس ہے یا لیلی ہے یا تھامسن ہے یا ہولڈنگ ہے یا کرافٹ ہے یا گارنر ہے, اس قسم کے بالر موجود ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یقیناً باؤنسر پھینکیں گے, شارٹ پچ بالیں پھینکیں گے, اور آپ اس کو نہیں کھیل سکتے, آپ کے لیے کھیلنا اس کا حرام. لیکن دوسرا ایک کھلاڑی ہے جسے بالکل مہارت ہے, وہ بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ کھیل سکتا ہے, اس کے لیے وہی کھیل حلال ہو جائے گا, جائز ہو جائے گا, کوئی نقصان نہ رہے گا. تو اس کھیل کا تعلق اس بات سے بھی ہے, اس مسئلے کا تعلق, ایک تو کچھ بڑے بڑے کھیل ہیں جس میں ہر ایک کا حصہ لینا حرام ہے, اس لیے کہ یا اس کو نقصان پہنچے گا یا دوسرے کو نقصان پہنچے گا. مثلا محمد قلعے جب اپنے عروج کے زمانے پر تھا, ٹھیک ہے, اس کو اتنا یقین تھا کہ میں کھیلنے جا رہا ہوں مجھے نقصان نہیں پہنچے گا, لیکن یہ تو تھا کہ دوسرے کو ضرور نقصان پہنچے گا, اس لیے کہ مارو یا مر جاؤ کسی قسم کا اصول ہوتا ہے ان کھیلوں میں, تم کو تو سب سے آ رہا ہے. لیکن یہ کرکٹ ہے, ہاکی ہے, یا اس قسم کے چھوٹے کھیل, تو اس کا تعلق اس مومن کی اپنی ذات سے ہے کہ جو کھیلنے جا رہا, اگر اسے یقین ہے کہ مجھے نقصان پہنچے گا تو اس کے لیے حرام, اور وہی کھیل دوسرے کے لیے حلال ہو جائے. یہ مسئلے بتانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی عالم سے ایک مسئلہ پوچھیں, وہ آپ کو دیکھتے ہوئے کہیں کہ آپ کے لیے حرام, دوسرا مسئلہ پوچھیں اس کو دیکھتے ہوئے کہیں حلال, اور آپ کہیں کہ یہ ہیں, تو ابھی صدی کے علماء کبھی حلال کر دیا کبھی حرام کر دیا اپنے ہاتھ میں. درحقیقت یہ شریعت کے اصول ہوتے ہیں, اور ان اصولوں کو اگر آپ سمجھ لیں تو کبھی علماء پر اس قسم کے اعتراض کی گنجائش نہ رہے. تو اب یہ چوتھی چیز بنی, ہر وہ کھیل جس میں انسان کو نقصان پہنچنے کا کافی حد تک یقین اور اطمینان. لیکن پھر یہی مسئلہ کہ تحقیق ضروری نہیں, یا اگر آپ کرکٹ میچ کھیلنے جا رہے ہیں تب ضروری نہیں ہے کہ آپ مخالف ٹیم کے تمام بالر کی فہرست نکال کر ان کا کیریئر کا ریکارڈ دیکھیں, اور یہ دیکھیں کہ کس قسم کا باؤنسر دیکھتے ہیں, کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, یہ آپ کے لیے تحقیق واجب نہیں, بلکہ آپ جا رہے ہیں آپ کو یقین کہ مجھے نقصان نہیں پہنچے گا. میں شروع ہوا تو آپ کو پتا چلا کہ یہاں پر کوئی فضول کا بارڈر موجود, یہ جو دلی کا چھوٹا بھائی ہے مثلاً, اب آپ کے لیے حرام نہیں تھا, اس لیے کہ ابتدا کے بعد آپ کو یقینی تھا آپ دین پر پہنچے تب آپ پھنس گئے, تو اب آپ کے لیے یہ حرام نہیں ہو سکتا. تو اب یہ چار اصول آپ کے پاس آ گئے, ان چار اصولوں کے اندر جو کھیل آ جائے وہ حرام. پہلا اصول, ہر وہ کھیل جسے شرط کے لیے بنایا جائے, ہر وہ کھیل کہ جو عام مقصد کے لیے بنایا جائے لیکن اس کے اندر شرط لگا دی جائے, ہر وہ کھیل جو کسی واجب کام سے انسان کو روکے, اور ہر وہ کھیل کہ جس کے نتیجے میں انسان کو کوئی بڑا جسمانی نقصان پہنچنے کا یقین یا کافی حد تک امکان, وہ انسان کے لیے حرام. اور اس کے علاوہ باقی ہر کھیل جائز ہے, ہر کھیل مباح ہے اور کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. اب یہ چاروں چیزیں, پھر وہ ایک مسئلہ دوہرا دیں کہ یہ چاروں چیزیں اگر ان کے بارے میں کبھی شک ہو جائے, ایک کھیل آپ کے بارے میں آیا شک ہو گیا کہ پتا نہیں اس میں نقصان پہنچے یا نہ پہنچے, شک کی وجہ سے آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کھیل کو کھیل سکتے ہیں اور یہی سمجھیں کہ نقصان نہیں پہنچے. ایک کھیل آ گیا, شک ہو رہا ہے کہ پتا نہیں یہ کھیل مجھے واجب کام سے روکے گا یا نہیں روکے گا, شک رکھا جائے, تو شک کی وجہ سے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کھیل لیں اور آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ بعد میں ایک واجب کام چھوٹ جائے, لیکن چونکہ ابتدا کے وقت آپ کو شک تھا اور شک میں خدا نے سہولت دی تھی کہ آپ شروع کر سکتے ہیں کھیل, اس لیے شروع کر دی. تیسرا, یہ شک ہو گیا ہے کھیل میں کہ پتا نہیں اس کو شک کے لیے بنایا گیا ہے نہیں بنایا گیا, آپ کھیل سکتے. شک ہو گیا کہ پتا نہیں اس کھیل میں شرطیں لگائی گئی ہیں یا نہیں لگائی گئی ہیں, شک کی حالت میں آپ کو حق ہے, آپ اسے بالکل جائز اور مباح سمجھ کر کے. تو شک کی حالت میں ہر کھیل جائز ہے, لیکن جب یقین ہو جائے تو ان چاروں کھیلوں سے اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے. یہ تو ہو گئے حرام. جو پورا ایک تفصیلی مسئلہ ایک دفعہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر غالباً یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی دریافت کی ضرورت نہیں رہے. اب یہ حرام کھیل جو ہیں ان کو چھوڑ کر باقی دنیا کے تمام کھیل جو ہیں وہ حلال ہیں, جائز ہیں اور مباح ہیں. کھیلیں کوئی ثواب نہیں نہ عذاب, چھوڑ دیں کوئی ثواب نہیں نہ کوئی عذاب, تو باقی تمام کھیل دنیا کے بالکل مباح ہیں. البتہ اس کے اندر کچھ کھیل ایسے ہیں جنہیں مستحب یا سنت قرار دیا گیا ہے. وہ کون سے کھیل ہیں؟ پرانے زمانے کے ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس روایت کو, اس روایت سے نکلنے والے مسئلے کو سنیں, اور پھر وہ جدید ماحول کے مطابق بھی مسئلہ جو ہے اس کو علماء نے تبدیل کر دیا. ہر وہ کھیل کہ جو انسان کو جہاد کے لیے, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے, اس کو سنت قرار دیا گیا. اس میں خاص طور پر دو چیزوں کا تذکرہ تھا, ایک شہ سواری گھوڑے کی دوڑ اور دوسرا تیر اندازی. پرانے زمانے کی جنگ تیروں کی جنگ ہوا کرتی تھی, تلواروں کی جنگ ہوا کرتی تھی, تو اب صرف اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان کو مہارت حاصل, یہ مستحب قرار دیا گیا کہ تیر اندازی یا تلوار چلانے کے مقابلے یہ جا سکتے ہیں اور وہ سنت. گھڑسوار کے اندر یا اونٹوں کے دوڑ میں حصہ لیا جا سکتا ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں کسی پر جہاد کیا جاتا تھا اور یہ سنت قرار دیا گیا. اور اس کی دو چیزوں کی اتنی اہمیت کہ شرط شریعت, شریعت میں شرط مطلقہ بالکل حرام, شرط لگانا کسی کھیل, لیکن دو کھیلوں کے اندر شرط کی اجازت دے دی گئی تھی, ایک گھڑسوار کے اندر اور ایک تیر اندازی اور تلوار شمشیر زنی کے اندر. ان دو کے اندر خدا کی طرف سے, شریعت کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ شرط لگا کر بھی ایک کھیل کھیلے جا سکتے. اور پھر پورا فقہ کا 71 ایک کتاب ہے صرف اور رمایا, جس میں تفصیل آ جائے گی کہ کس طرح شرط لگائی جائے, کس طرح بعد میں تفصیل دیا جائے. لیکن یہ مسلمہ کی کہ ہر مقام پر شرط حرام ہے سوائے دو مقامات, ایک گھوڑے کی دوڑ کے اندر اور دوسرے تیر اندازی اور تلوار وغیرہ چلانے. لیکن پھر یہ مسئلہ ذہن میں رہے, یہ ایک دفعہ سوال کے جواب میں ہم نے بتا دیا تھا کہ شرط مطلب وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ گھوڑے دوڑانے والے دوڑاتے ہیں اور باہر بیٹھ کر دیکھنے والے شرط دوڑاتے ہیں, اس شرط کا تو کوئی مقصد نہیں, بلکہ وہ شرط کہ جس کے اندر حصہ لینے والے 9 یا 8 یا 7 گھوڑے دوڑانے والے وہ آپس میں شرط لگائیں کہ ہم شرط لگاتے ہیں کہ جو جیت جائے گا تو یہ پیسے اس کو مل جائے گا, تو وہ حصہ لینے والے, کیونکہ اس شرط کا ایک فائدہ ہے, ہر ایک کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ آگے سے آگے بڑھو. اس شرط کا بھی ایک فائدہ ہے کہ ٹھیک ہے اس جوکی کو بونس مل سکتا ہے, پروفٹ مل سکتا ہے, لیکن وہ اصل مقصد اس کا نہیں ہوگا گھوڑے دوڑانا, بلکہ اصل مقصد اپنے اس انعام کا وصول کر لیجیے یا مالک کو خوش کرنا. تو اصل وہ جو شرط ہمارے یہاں لگائی جاتی ہے وہ تو اس مسئلے میں نہیں آتی, کیونکہ اس کے اندر باہر کھیل دیکھنے والے شرط لگاتے ہیں وہ نہیں, بلکہ وہ شرط جس میں حصہ لینے والے 7 یا 8 یا 2 یا 4 آدمی حصہ لیتے ہیں اور شرط لگاتے ہیں شوٹنگ کے مقابلے میں, یہ ہمارا رکھا ہوا ہے اسے چھوڑ دو تو تمہیں یہ انعام مل جائے گا، نہیں چھوڑو تو یہ تمہارے پیسے ضبط ہو جائیں گے۔ یہ چھٹی کے مقابلے ہیں یا دوڑ دوڑ کے مقابلے ہیں، یہ سارے کے سارے سنت ہیں، اور ان کے سنت ہونے کا اندازہ اسی ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام اس میں حصہ لیا کرتے تھے۔ دوڑ دوڑ کا واقعہ آ چکا، امام حسن اور حسین کے بارے میں جو پہلوانی کیا کرتے تھے، آپس میں پہلوانی کے مقابلے ہوتے تھے، روایت ہے کہ کئی دفعہ مقابلے ہوئے لیکن ہمیشہ برابر رہے۔ تیر اندازی اور تلوار چلانے کا مسلمہ روایت ہے کہ حضرت عباس تمام بنی ہاشم کے بچوں کو ٹریننگ دیا کرتے تھے، خاص مکان تھا مدینے کے اندر۔ تو یہ سنت کام ہے، اتنے سنت کہ ہمارے ائمہ تک نے حصہ لیا۔ پانچویں امام کا تو واقعہ بھی ہے دربار حشام کے اندر، جو پانچویں امام نے تیر اندازی کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ تو یہ سنت، اور سنت صرف اس لیے ہے کہ ان کی وجہ سے انسان کو جہاد کا موقع، جہاد میں حصہ لینے کی پریکٹس ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، موقع نکلتا ہے۔ اور وقت جہاد میں ایسا نہیں ہوتا کہ خالی جذبہ ہی جذبہ ہو اور انسان عمل نہ کر سکے، اس لیے یہ سنت۔ اور اسی وجہ سے دور حاضر کے علماء نے اب تیر اندازی روایت میں اس کو شوٹی کا مقابلہ، پستول چلانے کا، رائفل چلانے کا، مشین گن چلانے کا، ان سب کو اسی مسئلے میں شامل کر کے سنت قرار دیا۔ تو اب آج کل کے دور کے اندر ان چیزوں کا سیکھنا انسان کے لیے سنت ہے، سیکھے گا تو ایک اپنی تفریح بھی پوری ہو جائے گی اور ساتھ میں ثواب ملے۔ اور پھر وہ روایت تو ہے کہ جب پوچھا گیا کہ بیٹے کے لیے باپ کی کیا ذمہ داری ہے، تو ساتھ ہی آپ چیزیں بتائیں کہ اچھا نام رکھے، سات کے دن عقیقہ کرے۔ اس میں یہ بھی کہا کہ کم از کم تین باتیں ضرور سکھائیں، ایک گھوڑا چلانا، ایک تلوار چلانا، اور ایک تیراکی سوئمنگ۔ یہ تین چیزیں ایک بیٹے کا حق ہے باپ کے لیے، کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تین چیزیں اپنے بیٹے کو سکھائے، تبھی وہ خدا اور رسول کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو سکتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں، اور یہی تین چیزیں آج کل کے دور میں آ جائیں، سوئمنگ تو وہی رہے گی لیکن یہ تیر اور تلوار جو ہے یہ آ جائیں گے آج کل کے جدید ہتھیار میں، اور یہ گھوڑا وغیرہ آ جائے گا آج کل کی جو گاڑیاں وغیرہ ہیں اس کے سکھانے کے اندر۔ اور اسی لیے ایران کے اندر عام طور پر جو جہاد شروع ہوا تو 14 سال سے بڑے ہر بچے کے ہاتھ میں ایک مشین کا نظر آتی، صرف دکھانے کے لیے نہیں بلکہ چلانا بھی جانتا۔ اس لیے کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے اور ایک ماحول کی ذمہ داری ہے کہ انسان آگے بڑھ کر یہ کام ہو۔ تو اب یہ تین کھیل ہو گئے سننا، اور تین کھیل بھی نہیں بلکہ ایک اصول ہو گیا سننا، کہ ہر وہ کھیل جو انسان کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر سکے، اس کے اندر یہ ریسلنگ بھی آ گیا، باکسنگ بھی آ گئی، کراٹے بھی آ سکتا ہے، جوڈو بھی آ سکتا ہے، سب کچھ آ سکتا ہے۔ ہر وہ کھیل جو انسان کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کرے وہ انسان کے لیے سننا، وہ چار کھیل جو ابھی بتائے گئے وہ انسان کے لیے حرام، اور اس کے علاوہ دنیا کے باقی جتنے کھیل ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں، جائز ہیں، مباح ہیں، آپ کھیل سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ اور جب کھیل سکتے ہیں تو اس کو سن بھی سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، بچر کیے کہ توجہ کھیل کی طرف رہے اور کھلاڑیوں کی طرف رہے۔
صحت بہتر
بنانے کے لیے، اب وہ صحت بہتر بنانے کا مسئلہ اسی طرح آئے گا کہ صحت بہتر آپ کیوں بنا رہے ہیں، اس لیے کہ دادا جی نہیں کریں محلے کے اندر، اور یا اس لیے کہ نہیں صحت صحیح رہے گی تو اپنا ہم دفاع کر سکیں گے۔ یہ جہاد جہاد کی دو قسم ہے، جہاد دفاعی اور جہاد اسلام، ہم اپنا دفاع کر سکیں گے، اپنے محلے والوں کو اور مومنین کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ تو اب اگر اس لیے آپ سیکھ رہے ہیں تو وہ اس مسئلے میں آ گیا کہ وہ آپ کے لیے حلال بلکہ مستحب، اور اگر وہ جو پہلا مسئلہ ہے کہ 420 کریں، بدماشی کریں، تو اب اس صورت میں آ گیا ایک واجب کام سے وہ چھوڑنا، یہ حرام کام ہے، واجب کام سے چھوٹے گا کہ آپ دوسرے کو نقصان پہنچائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ تو آپ صحت بہتر بنانے کا جو مسئلہ ہے وہ یہی کہ اگر صحت اللہ کے لیے بہتر بنا رہے ہیں تو وہ جہاد کے مقصد میں آ گیا اور وہ سنت ہے، اور اگر صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بہتر کر رہے ہیں تو مباح، اور اگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ حرام۔ تو اب یہ اصول بنے جس کی وجہ سے اب آپ کے باقی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہتر نہیں سمجھا ہے، مکروہ سمجھا ہے۔ اگر انسان خالی جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ جس پر جائے گا، دو چار کو مارے گا، واپس آ جائے گا، اس کو علماء نے خالی تفریح کے لیے جو ہے حرام تو کسی نے قرار نہیں دیا، مکروہ سمجھا ہے۔ اور اگر آپ کی روزی اس سے ہے، گزارا اس سے ہے کہ شکار کر کے لاتے ہیں، اس چیز کو فروخت کر کے پیسے حاصل کرتے ہیں، تو وہ یقیناً سب کے نزدیک مباح۔ توزیع المسائل میں ایک مسئلہ ہے شکار کا، کہ جس سے تصور ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ شاید شکار حرام، لیکن وہ مسئلہ ہے ایران کے اس ماحول کا کہ جس میں شہنشاہ شکار کے لیے جایا کرتے تھے یا جو عمرہ شکار کے لیے جاتے تھے. تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ناچ گانے کی ایک پارٹی لے کر گئے, جس علاقے میں پہنچے وہاں سے لڑکیاں اٹھا لی, شراب کا دور شروع ہو گیا, ایک ہفتے رہے, ہر قسم کے پھیلے آرام اور گناہ انجام دیا اور پھر واپس آ گئے. تو اس کے لیے تو حرام ہے, وہ تو کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے. اس کے ساتھ جانے والے کے لیے جو ان کاموں سے بچے گا, لیکن جائے گا اسی لیے کہ وہاں یا رقص ہے یا موسیقی ہے یا زنا ہے یا شراب, جو کرنا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, تو بالکل واضح طور پر حرام ہے. لیکن اس کے لیے بھی حرام ہے کہ جو شکار کے لیے جا رہا ہے مگر ان لوگوں کے ساتھ, صحیح لوگوں کے ساتھ نکلنا حرام ہے. تو اب کوئی شکار بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی نقصان نہیں, بلکہ شکار بھی کبھی سنت ہو جاتا ہے جب شکار آپ اپنے آپ کو کریں, تاکہ شکار آپ کریں دوسروں کو, تاکہ اپنے آپ کو چست و توانا رکھیں, اور چست و توانا رکھنے کے بعد زیادہ کی سبھی اللہ کے کام آ سکے. یہ مسئلہ ہو گیا کھیل کا. اب آپ حضرات ضرور دیکھیں محمد اللہ جیسا کہ ہم نے تقریر کی ابتدا میں بتایا, مومنین کی ایک بڑی تعداد بعد میں تشریف لائی, کہ آج اصولاً جو اصول دین اور تاریخ کی گفتگو ہونا چاہیے, لیکن چونکہ ہمارے انتہائی محب مومنین, انتہائی مخلص مومنین, باقاعدگی سے آنے والے مومنین کراچی سے باہر گئے ہوئے ہیں آمار میں شرکت کے لیے, اور انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا یا حکم دیا تھا کہ گفتگو کو اس جمعے کو زیر بحث نہ لایا جائے, اس لیے ان کی خواہش کے احترام میں اس گفتگو کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا. تو ہماری گفتگو کا سلسلہ پھر وہیں سے چلے گا کہ جہاں گزشتہ تقریر کے اندر منقطع ہو گیا, کہ وہ کیا سبب تھا, وہ کیا وجہ تھی, وہ کیا بنیادی خرابی کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ سے پہلے گزرنے والی امت متواتر حالات ہوتی رہی. تو نہج البلاغہ کے اندر ارشاد ہوتا کہ یاد رکھ کہ تم سے پہلے والی امتوں کو خدا نے مسلسل ہلاک کیا, حالانکہ من کان قبلکم, تم سے پہلے والے لوگ مسلسل ہلاک کیے گئے. یہ سنت الہیہ بن گئی, یہ خدا کا طریقہ بن گیا کہ مسلسل ان قوموں کو ہلاک کیا گیا صرف دو وجوہات کی وجہ سے, اور پہلی وجہ یہ تھی کہ طول العمل ان کی امیدیں بڑی لمبی ہوا کرتی, ان کی آرزوئیں بڑی دراز ہوا کرتی, اور ان کی خواہشات کی کوئی تھا نہیں تھی, کوئی انتہا نہیں تھی, جتنا ملتا جائے وہ انہیں کم محسوس ہوتا تھا, زیادہ سے زیادہ کی تمنا ہوتی, اور کن چیزوں میں, دنیاوی چیزوں, آخرت کی چیزوں میں اگر انسان زیادہ سے زیادہ کی تمنا کرے, شرط یہ ہے کہ عمل کے ساتھ, تو یقیناً اس سے بہتر کوئی چیز نہیں, لیکن دنیاوی چیزوں میں کوئی تھا نہیں, کوئی حد نہیں, جتنا انسان کی عمر گزرتی جاتی, جتنا انسان کو نعمتیں الہیہ ملتی جاتی, انسان کی خواہشات کم نہیں ہوتی, بڑھتی نہیں جاتی. یہی سبب ہے کہ من ہلاک کان قبلکم, جو ہم سے پہلے گزرے وہ بھی ہلاک ہوئے, صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی امیدوں کو بڑھایا اور اپنی موت کو فراموش کر دیا. اور جب یہ اللہ کا طریقہ, تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو جب گزشتہ اقوام اس لیے ہلاک ہوئے, گزشتہ قومیں اس لیے ہلاک ہوئی, گزشتہ معاشرے اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول نہ کر سکے, تو یقیناً جب اللہ کا طریقہ یہ ہے تو بعد میں آنے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا, اور یہی ہماری بنیادی خرابی, یہی ہمیں نیک کاموں سے روکنے کا بنیادی سبب ہے کہ ہمارے دل میں بڑی لمبی لمبی آرزوئیں, بڑی طویل آرزوئیں کہ مکان ہمیں ملے تو بہتر سے بہتر ملے, گاڑی ہمیں ملے تو بہتر سے بہتر ملے, ملازمت ہمیں ملے تو عمدہ سے عمدہ ملے, ہمارا طعام, ہمارا لباس, ہمارا طرز رہائش, غرض یہ کہ ہر چیز میں ہم سپر لیٹو ڈگری سے کم کسی چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے, اور اسی وجہ سے, اسی ایک بنیادی خیال کی وجہ سے ہم نیک کاموں سے روکتے ہیں. یقیناً ہم نے مانا کہ یہ کام, دل میں تصور یہ کہ یہ کام حرام ہے, لیکن اگر ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو وہ پیسہ کہاں سے آئے گا جس کی وجہ سے ہم اپنا بنگلہ یا اپنی گاڑی خرید سکیں. تمنا انسان کے دل میں اس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ بس وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد میں اس پہلے حرام کو چھوڑوں گا, لیکن وہ کام ہو جاتا ہے تو ایک نیا کام پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ہو جائے تو اس پہلے حرام کو چھوڑوں گا, پھر وہ ہو گیا تو ایک نئی تمنا کہ وہ ہی پوری ہو جائے تب میں اس کو چھوڑوں گا, یہاں تک کہ انسان چلتے چلتے قبر کی تاریکی میں پہنچ جاتا اور وہاں جا کر اسے پتا چلتا کہ یہ آرزوؤں, یہ تمناؤں نے مجھے کتنا زیادہ دھوکے کے اندر رکھا. یہ انسان کی تمنا, یہ انسان کی آرزو, یہ جو انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے کہ انسان کی عمر محدود ہے, ایسے کام کرنا چاہیے جس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ نکلے, مگر ہوتا یہ پیغمبر اکرام تشریف فرما ہے مسجد نبوی کے اس صحن کی جو خاص کا بنا ہوا صحن, ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے پیغمبر اسلام زمین کے اوپر اپنی انگلیوں سے کچھ لکیریں بنانے لگے. وہ کام کے جو عام طور پر ہاں سمجھ بچے کیا کرتے ہیں آج لوگوں نے پیغمبر اسلام کو کرتے دیکھا حیران ہو. لوگ دیکھتے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کیا کام کر رہے ہیں. تو دیکھا کہ پیغمبر نے اپنی انگلیوں سے زمین کے اوپر ایک مربع بنایا. اس مربع کو بنانے کے بعد پیغمبر اسلام نے مربع کے درمیان زمین پر اپنی انگلی کی مدد سے ایک نقطہ بنایا اور اس کے بعد اس نقطے کے چاروں طرف کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی جو سب کی سب اسی نقطے کی طرف آ رہی. اور یہ کام کرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے آخر اس نقطے پر انگلی رکھ کر ایک لمبی سی لکیر کھینچی کہ اس مربع سے باہر نکلتی چلی گئی اور پیغمبر اسلام اسے کھینچتے لے گئے جہاں تک لے جانا ممکن تھا. اصحاب رسول اس منظر کو حیران دیکھ رہے ہیں, درمیان سے اٹھ اٹھ کر جگہ دے رہے اور پیغمبر اسلام اپنی انگلی کو زمین کے اوپر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے یہاں تک کہ زمین ختم ہو گئی, دیوار شروع ہو گئی. ایک مرتبہ اصحاب رسول نے یہ کام کرتے دیکھا. پیغمبر کبھی ابس بےحدہ حضور کام نہیں کرتا, حیران ہو کر سوال کیا, یا رسول اللہ اس بچوں جیسے کھیل کا مقصد کیا تھا؟ پیغمبر اسلام جواب دیتے ہیں کہ تم اسے بچوں جیسا کھیل کہہ رہے لیکن میں نے زمین کے اوپر تمہاری مکمل زندگی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا. اب جو لوگوں نے سنا حیرت بڑی کہ یہ چار لکیروں کا مربع, یہ ایک نقطہ, اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں, یہ ایک لمبی سی لکیر اور یہ ہماری زندگی ہے. ایک مرتبہ یقین نہ حیرت یا رسول اللہ اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق؟ تو پیغمبر اسلام جواب دیتے ہیں کہ یہ مربع جو میں نے زمین پر بنایا ہے یہ انسان کی عمر ہوتی ہے, ایک حد ہے, ایک لمٹ ہے جس کے بعد انسان کی عمر ختم ہو جائے گی, اور اس کے بیچ میں جو نقطہ میں نے بنایا یہ تم میں سے ہر ایک کی ذات ہے کہ تم اپنی عمر کے دائرے کے اندر بند, اپنی عمر کے مربع کے اندر محسوس, 50, 60, 70, 80 سال کی عمر, اس سے آگے نہیں نکل سکتے ہو. یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں جو اس بیچ والے نقطے کے چاروں طرف میں نے بنائی, یہ دنیا کی آفتیں, یہ دنیا کی بلائیں, یہ دنیا کی پریشانیاں. کبھی گھر والوں سے جھگڑا, کبھی دوستوں سے جھگڑا, کبھی کاروبار صحیح نہیں چلتا, کبھی ملازمت نہیں ملتی, کبھی ملازمت ملی تو انسان مطمئن نہیں ہوتا ہے, کبھی خاندانی جھگڑے, کبھی بیماری, ہر دیے کہ زندگی ہر ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ تمام دنیا کی پریشانیاں, یہ تمام دنیا کی بلائیں, یہ تمام دنیا کی آفتیں کہ جو انسان کو اپنے درمیان لیے رکھتی. تو پیغمبر اسلام کہہ رہے کہ یہ عمر کے اس مربع کے اندر دنیا کی تمام مصیبتیں چھپی ہوئی جو بار بار انسان کے اوپر حملہ کرتی, اور یہ لمبی سی لکیر جو تم دیکھ رہے ہو کہ جو اس مربع سے نکل کر جہاں تک جا سکتی تھی چلی گئی, یہ تمہاری آرزویں, یہ تمہاری امیدیں, یہ تمہاری تمنائیں. کہ اتنا پتا ہے کہ چاروں طرف سے مصیبتیں مجھے گھیرے ہوئے ہیں, کوئی فکر نہیں. اتنا پتا ہے کہ 60 سال کی میری عمر ہے, اس کے اندر محدود کام کیے جا سکتے ہیں, کوئی اس کی پرواہ نہیں. امیدوں پہ امیدیں, تمناؤں پہ تمنائیں کیے چلے جا رہے ہیں. تو یہ زمین کا مربع تم میں سے ہر ایک کی زندگی وہ خواب. اور آخر میں پیغمبر اسلام کے الفاظ کہ خواب برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اس طرح سے اپنی زندگی گزاری کہ زندگی محدود تھی, بیائیں بے شمار تھی, لیکن وہ اپنی امیدوں کو لمبے سے لمبا کرتا چلا گیا. وہ خواب اس نے نقصان اٹھایا, دھوکا اٹھایا, کہاں کہ دنیا والا آخرہ, دنیا کے اندر بھی وہ ہمیشہ سب سے پیچھے رہے گا, دنیا کے اندر بھی وہ ہمیشہ غیر مطمئن رہے گا, نہ دنیا کی کوئی نعمت اسے ملے گی, نہ ذہن کا سکون اسے ملے گا, اس لیے کہ وہ تو اپنی تمناؤں کی طرف ہر وقت متوجہ ہوگا. وہ آخرہ اور آخرت میں یقیناً اس کے لیے مصیبت ہے, آخرت میں تو یقیناً اس کے لیے پریشانی ہے, اس لیے کہ آخرت میں امیدیں نہیں چلتی بلکہ عمل چلتا. تو انسان کے پاس اگر اسی طرح کی لمبی لمبی امیدیں کہ کرنے تو کچھ تیار نہیں, بیٹھے ہوئے خیالی پلاؤ پکاتا رہتا کہ یہ ملے گا اور وہ ملے گا اور وہ ملے گا, تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر نقصان اٹھائے گا. نہ دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی فائدہ ہوگا, نہ آنے والی دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی فائدہ ہوگا. اسی لیے روایت یہ کہ لا رحل اب, امیر المومنین کی روایت ہے کہ لا رحل اب اجل, اگر کوئی بندہ یہ دیکھ لیتا کہ موت اس کی طرف آ رہی ہے, وہ سر اتہ الہ, اور موت کی انتہائی اطمینان سے چہل قدمی کرتے ہوئے ٹہلتے ہوئے نہیں آ رہی, بڑی تیزی سے چلی آ رہی, بڑی تیزی سے اس کے پیچھے لگ رہی ہے, تو اگر کوئی بندہ اپنی موت کو دیکھتا اور موت کی جلدی کو دیکھتا کہ کتنی تیزی سے موت میرے پیچھے آ رہی ہے, تو یاد رکھو کہ وہ دو چیزوں سے بغض رکھتا. اب غذا اس کے دل میں بغض پیدا ہو جاتا, عداوت پیدا ہو جاتی دو چیزوں سے, طول العمل و طلب الدنیا, نہ دنیا کو کبھی طلب کرتا, نہ کبھی دنیا کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہوں، بلکہ اس کی تو فکر ہر وقت ہوتی ہے آخرت کے بارے میں، اس کی تو فکر ہر وقت ہوتی ہے اپنے عمل کو بہتر بنانے کے بارے میں۔ ایک عمل حمزہ سے ہے، الف سے ہے عمل، اور ایک عمل عین سے ہے۔ عین والا عمل وہ کہ جس کی تلقین مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں، اور الف والا عمل وہ کہ جس کے معنی امید ہیں۔ تو انسان اگر آخرت کا خیال کرے، انسان اگر اپنی موت کا خیال کرے، انسان اگر اپنے پیچھے آنے والے ملک الموت کا خیال کرے، تو یاد رکھو کہ وہ دنیا کو اور دنیاوی امیدوں سے بغض رکھتا، عداوت رکھتا اور دشمنی رکھتا۔ انسان تو اس دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنی برائیاں کر بیٹھتا ہے۔ جھوٹ وہ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں وہ کھاتا ہے، غیبت وہ کرتا ہے، چغلی وہ کرتا ہے، سود وہ کھاتا ہے، پہلے حرام وہ انجام دیا جاتا ہے، واجبات کو وہ چھوڑے جاتا ہے، اپنے قریبی رشتے داروں سے دوری اختیار کرتا کیونکہ وہ اسے مالی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور وہ لوگ کہ جن سے دوری اختیار کرنا ہے یعنی دشمنان خدا ان کے قریب ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اسے مالی فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ جبکہ روایت تو یہ جو بار بار آپ نے سنی ہوگی کہ جب کسی سے پیغمبر اسلام نے جن اپنے مجمع میں سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین عبادت کون ہے، تو لوگوں نے سنا، سننے کے بعد ایک مرتبہ جھٹ سے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، یا رسول اللہ ہم بتائیں گے۔ پیغمبر نے کہا بتاؤ، کسی نے کہا کہ نماز، پیغمبر نے کہا بہترین عبادت لیکن سب سے بہترین عبادت نہیں، کسی نے کہا روزہ، پیغمبر نے کہا تم نے بھی بڑی اچھی بات بتائی، بہت عمدہ عبادت ہے لیکن سب سے عمدہ عبادت نہیں، کسی نے کہا اطاعت کے والدین، کسی نے کہا رشتے دار، کہا کسی نے کہا ہمسائے کا خیال۔ غرض یہ کہ جتنی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں تقاریر، ایک ایک کر کے لوگوں نے ان کا پتہ بتایا، پیغمبر نے سب کو کیا بات دی کہ ٹھیک ہے عمل کرو نہ کرو سبب تو تم نے یاد رکھا، اچھی عبادت بتائی لیکن سب سے بہتر عبادت نہیں بتائی۔ آخر میں جب سب تھک گئے، سب ہار گئے، سب نے ہتھیار ڈال دیے، کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ بتائیے کہ بہترین عبادت کیا ہے، تو پیغمبر نے کہا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دنیا کی کسی چیز کو پسند کرو تو صرف اللہ کے خاطر اسے پسند کرو، اور دنیا کی کسی چیز سے اگر دشمنی رکھو تو صرف اللہ کے خاطر اسے دشمنی رکھو۔ تو یہ افضل ترین عبادت ہے، لیکن انسان کی یہ حالت کہ اپنے رشتے داروں سے دور ہے، اس لیے کہ مالی فائدہ نہیں پہنچاتے، جب آتے ہیں کچھ نہ کچھ نقصان کر کے چلے جاتے ہیں، اور دشمنان خدا سے قریب ہے اس لیے کہ ان سے مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو انسان اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ وہ بولے، غیبت وہ کرے، چغلی وہ کھائے، دشمنان خدا سے دوستی وہ کرے، دوستان خدا سے دور وہ ہو جائے، سود وہ استعمال کرے، مال حرام کو بھولے کے آئے، واجبات کو وہ چھوڑے، زکات اور خمس کو وہ روکے، ہر پھیلے حرام انجام دیتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن دنیا کتنے جلدی اس کے قریب آ کر چلی جاتی ہے۔ مامون رشید عباسی کا واقعہ، وہ مامون رشید عباسی جس نے اپنی حکومت حاصل کرنے کی، جس نے اپنی دنیاوی سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے، جس نے اس معمولی سی دولت دنیا کو قائم رکھنے کے لیے امام علی رضا علیہ السلام آٹھویں امام کو زہر دے کے شہید کرایا، صرف اس لیے کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ لوگوں کی توجہ میری جانب سے ہٹ کر آٹھویں امام کی طرف ہو رہی، زہر دے کر شہید کرایا، خاص طور پر جب اس کے خاندان نے اس کے خلاف بغاوت کر دی کہ اگر تم نے اس بنی ہاشم کے نوجوان کی اتنی نگہداشت کی تو ہم تمہارے خلاف ہو جائیں گے، اور اس کے بھائی کو تخت خلافت پر بیٹھنے کا منصوبہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ تو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے آٹھویں امام کو زہر دے کے شہید کر دیا، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنے بھائی امین کو قتل کروایا، کہ اس کے بھائی امین کے ہاتھ میں آدھی سلطنت اس کا باپ دے کر گیا، آدھی مامون کو دے کر گیا، لیکن مامون نے پوری سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے بھائی کے خلاف فوج کشی کی، اسے گرفتار کرایا، اسے قتل کرایا، اور قتل کرنے پر اکتفا نہ دی، ایک مرتبہ اپنی فوج کے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس کو تنخواہ لینا ہے وہ تنخواہ لینے کے لیے آ جائے۔ لوگوں نے پیسے کی بات سنی، ایک مرتبہ قطاریں باندھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، تو روایت یہ کہ نیزے کے اوپر اپنے بھائی کے سر کو لٹکایا اور اس کے بعد کہا کہ جتنے تنخواہ چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کٹے ہوئے سر والے کے اوپر لعنت کرے۔ چنانچہ اپنا بھائی ایک ہی باپ کی اولاد جو اپنے بھائی کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرے اس کی ثقافت کی انتہا کیا ہوگی، اور روایت کی کہ ایک ایک شخص آتا جب تک کہ ایک مرتبہ لعنت نہ کرتا امین کے سر کے اوپر اور ایک مرتبہ ڈھونڈتا نہیں اس وقت تک اسے تنخواہ نہ دی جاتی، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے جب تمام پوری فوج لعنت بھیج چکی، پوری فوج ٹوٹ چکی، اس کے بعد اپنے بھائی کے سر کو جلا کر خاک میں ملا دیا، اپنی اس معمولی سی حکومت کو بچانے کے لیے امام معصوم جیسی ہستی کو شہید کیا، اپنے بھائی جیسے رشتے دار کو اس طریقے سے قتل کرایا اور قتل کرا کے ذلیل کیا، لیکن یہ دنیا کب تک اس کے ساتھ رہی، کتنے دن تک اس کے ساتھ رہی، اور کس چیز نے اسے دنیا سے رخصت دیا؟ تو روایتیں یہ ہیں کہ مامون روم کے فوج کے خلاف لشکر کو تیار کر کے چلا، چلتے چلتے کیسے مقام سے گزرا جس کا نام بیزون ہے، اور اس مقام پر خشیرہ نام کا ایک چشمہ، جب گزری ہے فوج اس طرف سے مامون رشید عباسی نے پہلی مرتبہ اس علاقے کو دیکھا تھا، انتہائی پرفضا علاقہ کہ پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ، چاروں طرف پھولدار پھلدار درخت، چاروں طرف عمدہ عمدہ بھینی بھینی خوشبو والے پھول۔ اس منظر کو دیکھا ایک مرتبہ تعجب میں آ گیا، میری سلطنت میں اتنا بہتر مقام اور آج تک میں نے توجہ نہ دی۔ حکم دیا کہ ایک دن یہاں پر ہم قیام کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ لشکر روک دیا گیا، لوگ اترتے ہیں، خیمے لگائے جاتے ہیں اور خلیفہ وقت چشمے کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اب روایت یہ کہ چشمے کا پانی صاف و شفاف تھا، چشمے کا پانی اتنا صاف تھا کہ مامور کے ہاتھ سے ایک سکہ گرا اور گرنے کے بعد تالاب کی چشمے کی سطح تک پہنچا۔ تو روایت یہ ہے کہ چشمے کے اندر وہ سکہ گرا اور اتنا صاف و شفاف پانی تھا کہ اوپر سے پورے سکے کے نقش و نگار بالکل صاف نظر آ رہے تھے، بالکل صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے اوپر کیا کیا لکھا ہوا۔ مامون رشید عباسی اس چشمے کے قریب بیٹھتا ہے، یقین اس نے دیکھا کہ چشمے کے پانی کے اندر ایک انتہائی خوبصورت مچھلی، آدھے ہاتھ کی لمبائی کے برابر ایک انتہائی خوبصورت مچھلی چشمے کے پانی کے اندر تیر رہی ہے۔ اتنی خوبصورت کہ ایک مرتبہ دل بے قرار ہو گیا، دل بے چین ہو گیا۔ حکم دیا کہ جو اس مچھلی کو لے کے آئے گا میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ جو سنا تو ایک ایک کر کے اس کی فوج کے سپاہی تالاب کے اندر چشمے کے اندر چھلانگے لگاتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ وہ حکومت جس کی اتنی بڑی قدر و قیمت مامون کے نگاہ میں کہ حکومت کو بچانے کے لیے امام کو اور اپنے بھائی کو قتل کراتا، لیکن اس حکومت نے کتنے دن اس کا ساتھ دیا اور کتنی بڑی بڑی ہستیوں کو قتل کرا کر، جو شہید کرا کر اور قتل کرا کر جو اس نے بڑی انتہائی بڑی امید باندھی تھی، اس امید نے کتنے جلدی اس کو دھوکہ دے دیا۔ تو روایت یہ ہے کہ ایک سپاہی کے ہاتھ میں مچھلی آئی، وہ بڑے اطمینان سے اسے پکڑ کر مضبوطی سے چلا اور چلنے کے بعد بادشاہ وقت خلیفہ مسلمین مامون رشید کے سامنے پہنچا، مچھلی اس کے سامنے رکھی۔ لیکن ایک مرتبہ مچھلی کو اس کے سامنے رکھتا ہے، مچھلی تڑپی اور تڑپ کر اس کے ہاتھ سے چوٹی اور تالاب کے اندر گر گئی۔ ادھر مچھلی تڑپی اور تڑپ کر تالاب کی طرف چلی اور ادھر دو یا تین قطرے مچھلی کے جسم سے بلند ہوئے اور مامون کے چہرے اور اس کے باقی جسم کے اوپر گرے۔ اب روایت یہ ہے کہ ادھر وہ قطرے گرے اور ادھر مامون رشید کو سردی کا احساس ہوا، سردی کی شدت محسوس ہوئی۔ ایک مرتبہ حکم دیا کہ دوبارہ اسے پکڑ کر لاؤ، میں خیمے کے اندر جا کر آرام کر رہا ہوں۔ خیمے کے اندر پہنچا اور پہنچنے کے بعد آرام کے ارادے سے لیٹا، ایک چادر اوڑھی، کمبل اوڑھا، لحاف اوڑھا، رضائی اوڑھی، غرض یہ کہ لباس پہ لباس، گرم چیزوں پہ گرم چیزیں اوڑھتا چلا جا رہا۔ لیکن روایت یہ ہے کہ جتنا وہ اپنے آپ کو گرمی پہنچانے کی کوشش کر رہا اتنی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ اتنی دیر میں وہ مچھلی پکڑ کر لائی گئی، لانے کے بعد اسے بھونا گیا، بھوننے کے بعد خلیفۃ المسلمین کے سامنے رکھا گیا۔ پانی کے تین قطرے اس کے جسم پر گرتے ہیں، خلیفۃ المسلمین کے سامنے رکھا گیا، لیکن اس وقت بخار کی شدت سے یہ حالت اتنی شدید سردی محسوس ہو رہی تھی کہ ایک نظر اس مچھلی کی طرف بھی نہ دیکھ سکا، اسے واپس کر دیا۔ مامون کا بھائی معتصم اپنے طبیب ابن معقولہ کو بھیجتا، انتہائی اہم طبیب ہے، ائمہ کی سیرت میں کیونکہ کئی اماموں کو اس نے زہر دیا اور زہر دے کر بعد میں اسی نے معائنہ کیا، تو ابن معقولہ کو بھیجتا۔ وہ آتا ہے، آنے کے بعد مامون کی نبض کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ روایت یہ ہے کہ جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہا کچھ اس نے ایسے آثار دیکھے مامون کے جسم میں کہ اس جسم کے کسی مرض کا پتہ پورے علم طب کے اندر موجود نہ تھا۔ یہاں تک کہ سردی بڑھتی چلی گئی، غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی حکم دیا کہ میری تمام فوج کو جمع کیا جائے، میں جا کر ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوج جمع کی گئی، مامون رشید عباس سے نکلا، نکلنے کے بعد ان کے سامنے پہنچا، یہاں سے وہاں تک فوج کے قطاروں کو دیکھا، یہاں سے وہاں تک تیروں اور تلواروں کو دیکھا، یہاں سے وہاں تک اپنی شان اور شوکت اور شکوں کو دیکھا۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنی بڑی طاقت میرے ہاتھ میں، اتنی بڑی فوج میرے ہاتھ میں کہ جسے چاہوں اس دنیا سے ختم کر دوں، لیکن اس کے باوجود اتنی قدرت نہیں کہ اپنے آپ کو بچا سکوں۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، ارحم، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ارحم من قد لا یزول ملکو، اے وہ کہ جس کی ملکیت، جس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، رحم کر من قد زال ملکو، اس کے اوپر کہ جس کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اب وقت توبہ بند ہو چکا تھا، روایت یہ کہ آیا، آنے کے بعد البردو البردو سردی سردی چیختا رہا، لحاظ پر لحاظ، کمبل کے کمبل ڈالے گئے، لیکن حالت بگڑنے لگی، یہاں تک کہ معتصم باللہ اس کا سگا بھائی ایک آدمی کو بھیجتا ہے کہ کہ جاؤ اور جا کر کلمہ شہادت پڑھا دو. وہ آیا تو حالت یہ تھی کہ اتنے معصویا نے اس کو دیکھا, لیکن کے بعد کہا کہ اے شاہ اب تیرا آنا بیکار ہے, اس لیے کہ معمول اس حالت اور کیفیت میں ہے کہ وہ یہی پہچان نہیں سکتا کہ اس کا خدا وہ خالق حقیقی ہے یا اس کا خدا مانی اور بیداد ہے کہ جسے ایرانی اپنا خدا مانتے تھے, اور اسی سردی سردی کو چیرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا. تو ذرا دیکھیں طول عمل, لمبی امیدیں, بڑی طاقت, بڑا پیسہ, بڑی دولت انسان کے جس طرح سے کام آتی ہے, کہ وہ حکومت جسے بچانے کے لیے ایمان کو شہید کراتا ہے, وہ حکومت جس کی بقا کے لیے اپنے سگے بھائی کو قتل کراتا ہے, وہ حکومت جس کے تحفظ کے لیے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دلیل کراتا ہے, لیکن مچھلی کے جسم سے اٹھنے والے پانی کے تین قطرے. وہی روایت امیر المومنین کہ لو رحل اب تو اگر بندہ دیکھ لیتا اجل ہو اپنی موت کو, وہ سر اتو الیہ موت کو نہیں بلکہ موت کی تیزی کو دیکھ لیتا کہ کتنی تیزی سے موت میری طرف آ رہی ہے. تو یاد رکھو لقد غزا طول العمل و طلب الدنیا, تو یقیناً وہ لمبی امیدوں سے اور یقیناً وہ اس دنیا کی طرف سے نفرت کرتا, بغض و عداوت رکھتا. تو انسان دیکھتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتا ہے کہ نمرود جیسا بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا تھا, بڑی لمبی لمبی امیدیں کی تھی, لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ ناک کے راستے مچھر داخل ہوا, دماغ کو کاٹا اور اس طرح سے کاٹا کہ طبیبوں کا متفقہ فتویٰ یہ تھا کہ جب تک روزانہ اس کے سر پر 40 جوتے نہ لگائے جائیں اس وقت تک مچھر جو ہے وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے گا. اور وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے روزانہ اس کے سر پہ 40 جوتے لگتے ہیں, اس لیے کہ بقول اس کی ایک معمولی سی مخلوق مچھر ہے کہ جو اس کے قبضے اور اختیار کے اندر موجود نہیں. تو انسان کتنی لمبی لمبی تک امیدیں کرتا ہے, انسان کتنی لمبی لمبی آنکھیں کرتا ہے, اور کس طرح سے انسان اپنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے, لیکن اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں خدا کی نافرمانی کر کے, میں جھوٹ بول کے, میں غیبت کر کے, میں حرام کو لے کر جو کچھ بھی دنیاوی فائدہ حاصل کروں گا یہ انتہائی مختصر ہے, انتہائی قلیل ہے, چند دفعوں کا ہے, آج میرے پاس ہے کل میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں ہارون رشید کا وہ واقعہ جو ہماری غرور کی تقریر کے اندر آ چکا کہ ہارون رشید بیٹھا اور اس کے پاس عزیر ابن عیاض اپنے زمانے ایک انتہائی جلیل القدر صوفی بزرگ, عزیر ابن عیاض بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ ہارون رشید کو پیاس لگتی, پیاس لگتے ہی پانی کی تمنا کرتا, پیاس لگتے ہی پانی کا جام طلب کرتا ہے. خادم گیا اور ایک مرتبہ جا کر پانی لے کے آیا, ہارون کی طرف بڑھایا, ہارون نے پانی کے جام کو لینا چاہا, عزیر نے ایک مرتبہ جام درمیان سے اٹھا لیا. خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ غیظ کی حالت میں اسے دیکھتا کہ اے عزیر یہ تو نے کیا کیا. عزیر کہتے ہیں کہ اے خلیفہ ہارون صرف اتنا بتا دے کہ تجھے اس وقت پیاس لگی ہے, انتہائی شدید پیاس لگی ہے اور یہ پانی کے چند قطرے تیرے سامنے, اگر تیری یہ حالت ہو جائے کہ تیرے سامنے تجھے انتہائی شدید پیاس لگی اور پانی کے یہ چند قطرے رکھتے ہوں اور ایک شخص جو ان قطروں کا مالک ہو تو اس سے آ کر کہے کہ میں یہ پانی تجھے اس وقت دوں گا جب تو آدھی سلطنت مجھے دے دے, تو کیا تو اسے آدھی سلطنت دے دے گا؟ ہارون نے ایک مرتبہ کہا کہ ہاں اگر پیاس لگی, انتہائی شدید پیاس لگی, پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑنے کی کیفیت آ جائے اور اس وقت یہ پانی کے قطروں کے بدلے میں آدھی سلطنت طلب کی جائے تو میں خوشی آدھی سلطنت دے کر اپنی پیاس کو بجھا لوں گا. کہا کہ پی لے ہارون. ہارون نے پانی پی لیا, پانی پی کر تھوڑی دیر بیٹھا. ایک مرتبہ خدائی کہتے ہیں کہ اے ہارون یہ پانی کے قطرے تیرے جسم میں گئے, جانے کے بعد پیشاب کی صورت میں خارج ہوں گے, لیکن اتنا بتا دے کہ اگر تجھے پیشاب کی حاجت ہو, پانی کے قطرے باہر نکلنا چاہے لیکن تیرا پیشاب بند ہو جائے, تیرا پیشاب خارج نہ ہو سکے, تو اس میں تیری کیا حالت ہوگی؟ یا اگر کوئی شخص تیرے پاس آ کر تجھ سے یہ کہے کہ پیشاب کے ان قطروں کو خارج کرنے کے لیے میں تجھ سے آدھی سلطنت طلب کرتا ہوں, تو کیا تو اس کے حوالے کر دے گا؟ اور انہوں نے سنا, انتہائی تکلیف سے بیماری, ایک مرتبہ گھبرا گیا, کہا کہ یقیناً اگر پیٹ کے اندر پیشاب موجود ہوگا اور وہ خارج نہ ہو رہا ہو تو اس کو خارج کرانے کے لیے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا تاکہ اس اذیت ناک بیماری سے نجات پا سکوں. عزیر کہتے ہیں کہ اے ہارون بس دیکھ لے, یہ ہے تیری تمام سلطنت کی حقیقت, وہ حقیقت جس کو حاصل کرنے کے لیے ساتویں امام کو تمام زندگی قید خانے میں رکھا, وہ دنیا کی حقیقت جسے حاصل کرنے کے لیے ساتویں امام کو زہر دے کے شہید کرایا, اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے کہ چند پانی کے قطرے اور چند پیشاب کے قطرے, ان دونوں کو جمع کر تو تیری کل سلطنت بن جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ یہی دنیا کی حقیقت ہے, وہ ہارون کی سلطنت تھی اور ایک ہماری سلطنت ہوتی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے, جس کے خیال کو پورا کرنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں, ہر قسم کی امید کرتے ہیں, بڑی سے بڑی امید کرتے ہیں. تو اب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچے تو اس امید سے اپنا پیچھا چھڑانا پڑے گا, اس امید سے دور بھاگنا پڑے گا. لیکن کون سی یہ امید؟ یہ ہے دنیاوی امید. البتہ وہ آخرت کی امید سے جس کے ساتھ اگر انسان عمل بھی کرے اور امید بھی کرے تو یقیناً پھر اس کی انتہائی شدت کے ساتھ مظہر اور حکم دیا گیا ہے کہ عمل پہ عمل کیے جاؤ اور پھر اللہ کی رحمت سے یہی امید رکھو کہ تمہیں بلند سے بلند اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا. علامہ حلی کا وہ واقعہ جو گزشتہ تقریر میں نامکمل رہ گیا تھا کہ علامہ حلی ہمارے وہ جلیل القدر عالم دین کہ لفظ علامہ جب کسی فقہ کی کتاب میں آئے تو اس کا مطلب صرف علامہ حلی ہوتا اور اگر کسی اور کے ساتھ لفظ علامہ استعمال کیا جائے تو اس کا نام استعمال کرنا ضروری ہے. علامہ بلدی ہیں, علامہ ابن شہر آشوب ہیں. لفظ علامہ اگر خالی آئے کہ قال العلامہ علامہ نے کہا تو اس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ علامہ حلی کی ذات مراد ہے. تو لفظ علامہ علامہ حلی کے لیے بن کر رہ گیا اور ان کا جو ہم نے تمام زندگی کا جائزہ پیش کیا تھا کہ وہ جلیل القدر حفظی جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی دین حق کی حمایت میں کہ جس دن دنیا میں آئے اور جس دن دنیا سے گئے اس تمام دنوں کو جوڑیے اور ان کے لکھے ہوئے صفحات کو جوڑیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ روزانہ 1000 صفحات لکھے تھے جس میں وہ دودھ پینے کا زمانہ, جس میں رڑپن کا زمانہ, جس کے اندر جوانی کی شوقیوں بھرا زمانہ ہے لیکن اس کے باوجود 1000 صفحے بنتا ہے اوسط. اور اگر اس جس سے شمار کیجیے کہ جب سے بالغ ہو کر عقل و شعور و سمجھ آئی تھی تو روزانہ 2000 صفحات بنتے ہیں. 2000 صفحات لکھنا آپ پڑھ کے دکھا دیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے. وہ علامہ لکھ رہے ہیں کہ جن کا کام اس کے ساتھ نماز پڑھانا, جن کا کام اس کے ساتھ درج خارج دینا, جن کا کام اس کے ساتھ تبلیغی دورے کرنا, ایران کے اندر تمام تشیعت پھیلائی علامہ حلی جو تاریخ کا موضوع ہے اپنے مقام پر آئے گا. ایک مرتبہ علامہ حلی بیٹھے ہوئے تھے اور علامہ حلی کے ساتھ ان کے وہ صاحبزادے بھی تھے جن کے بارے میں روایت یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے. اس مقام پر تاریخ میں اختلاف ہے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ علامہ حلی 9 سال کی عمر میں مجتہد بنے اور کچھ کا کہنا ہے کہ علامہ حلی کے بیٹے 9 سال کی عمر میں مجتہد بنے. بہرحال علامہ حلی اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے, تو بڑی کوشش کر رہا ہے, بڑی محنت کر رہا ہے تعلیم کو حاصل کرنے میں, لیکن یہ بتا کہ تیرے دل میں امید کیا ہے, تیرے ذہن میں خیال کیا ہے, تو کس کے برابر پہنچنا چاہتا ہے, تیرے ذہن میں وہ آئیڈیل کیا ہے جس کو دیکھ کر تو تعلیم حاصل کر رہا ہے. علامہ حلی جیسا باپ اپنے بیٹے سے پوچھے تو بیٹے کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ اے میرے باپ, آپ میرے آئیڈیل, میں نے آپ کو دیکھا, آپ کے علم کو دیکھا, آپ کی خدمتوں کو دیکھا, آپ کی اتنی کوششوں کو دیکھا اور آپ کے اس عروج اور ترقی کو دیکھا, تو میرے ذہن میں خیال یہ ہے کہ میں ساری محنتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ جیسا بن جاؤں. علامہ حلی نے سنا, ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے بیٹے, پھر تو کچھ نہیں بن سکتا. بیٹا گھبرا کے پوچھتا ہے کیوں, تو جواب دیا کہ میں اتنا بڑا بنا ہوں لیکن سن کے میرے ذہن میں کون آئیڈیل تھا, میرے ذہن میں خیال یہ تھا کہ مجھے اتنا علم حاصل کرنا ہے جتنا چھٹے امام کے پاس علم تھا, میرے ذہن میں وہ آئیڈیل تھا, میری امیدوں کا تمنا وہ علم تھا, تب میں نے محنت کی اور اس مقام تک میں پہنچا. بات نامکمل ہے, آپ میری محسوس کی ہوگی لیکن گڑی نہیں, یہ سزا دے دی کہ اب گفتگو کو ختم ہو جانا چاہیے اس امید کے ساتھ کہ شاید آئندہ کبھی یہ موضوع کسی مقام سے آگے بڑھے. امید کی گفتگو ہے, امید ہی پر ختم ہونا چاہیے, لیکن یہ وہ امید ہے کہ یقیناً دوری ہوگی اور کوئی بہت لمبی امید نہیں ہے شاید 2 ہفتے کے بعد. تو اب یہ ایک مقام پر گفتگو آ گئی کہ آپ نے آپ کو امام کے برابر لے جانا یہ تصور اور خواہش صحیح ہے یا صحیح نہیں, یہ انشاءاللہ آئے گی. اور طول عمل کی امید بالکل آخری اسٹیج پر ہے, صرف 2 واقعات رہ گئے ہیں, 3 یا 4 روایتیں رہ گئی ہیں اور خلاصہ رہ گیا, اس کے بعد یہ گفتگو ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ اب ہماری گفتگو چلے گی حقوق کے موضوع پر. ساڑھے 3 سال عرصہ گزر رہا ہے اب تک انفرادی خصوصیات پر گفتگو ہوئی, کیونکہ حقوق